أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. أعزائي الغرامي، كل جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور سے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ وہ سورہ بقرہ سورہ الحمد کی پہلی آیت تھی، کیونکہ کل کا دن مخصوص تھا داخلہ اہل حرم شام میں، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا وہاں پر، اس نے کیونکہ الحمد سے شروع کیا گفتگو کو، اور خدا کی حمد و ثنا کے تحت تمام امتحانات کو قرار دیا، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس آیت کے ذیل میں اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. اور وہ کل کی حد تک تھا. آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے میں نے، سورہ انعام کی 162 آیت ہے، 162، کہ جو حضرت ابراہیم سے متعلق ہے، اور اس میں پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ میرے پیغمبر یہ کہہ دے: قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، و محیای و مماتی، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت، تمام کی تمام چیزیں پروردگار عالم کے لیے ہیں. یقیناً کل جو میں نے گفتگو کی سورہ الحمد کی پہلی آیت پر، الحمدللہ رب العالمین، میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت کہ میں سورہ الحمد پر گفتگو کروں. سورہ الحمد کو سمجھنا ہے، اگر اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، کما ہوا حق کہوں پھر بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. ابن عباس نے کہا، آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس امت مسلمہ کے درمیان ایک خاص اہمیت اور ایک خاص مرتبے کے حامل ہیں، کہا مولا کائنات سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے: کہ مولا سورہ الحمد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. کہا کہ جب رات کا وقت آئے تو آ جانا، کیونکہ رات کو انسان فارغ ہوتا ہے دنیاوی گرفتاریوں سے، تمام مصروفیات سے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز اس کے کام میں مخل نہیں ہوتی. اور وہ حدیث معروف آپ نے سنی ہوگی کہ جو تمام کی تمام صحف آسمانی میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے سورہ حمد میں ہے، سورہ حمد میں جو ہے سب بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے، وہ جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ مختار بسم اللہ میں ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، یہ اس وقت سنانی مقصود نہیں ہے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس آئے خدمت میں امیر المومنین کی، مولا کائنات کی، اور مولا کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کے اوپر گفتگو شروع کی. تفسیر پیش کر رہے ہیں کون؟ مولا کائنات. دیکھیے قرآن سامد کے بارے میں جب قرآن ناطق گفتگو کرے گا تو یہی انداز ہوگا. کہا کہ اور اس کے بعد گفتگو شروع کی. یقین امیر المومنین نماز مغرب عشاء کے بعد تشریف فرما ہو گئے ہوں گے تفسیر بتانے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو. یہ ایک روایت میں نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کے نظام کو دیکھتے ہوئے، مغرب اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد یقیناً آپ نے عبداللہ ابن عباس کو طلب فرمایا ہوگا. اور ایک دفعہ باہر بسم اللہ پر گفتگو کرنی شروع کی مولا کائنات نے، اور ایک دفعہ دیکھا کہ باہر بسم اللہ کے بارے میں گفتگو ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئی تھی کہ رات ڈھلنے لگی اور فجر کا وقت نزدیک آ گیا. ایک دفعہ مولا متوجہ ہوئے، دیکھا اور ابن عباس سے کہا لو زاد اگر لو لزدناک، اے ابن عباس میں کیا کروں، اگر رات ہمیں مہلت دیتی تو ہم مزید گفتگو کرتے. یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کے بارے میں، اب وہ کیا گفتگو ہوتی، کس مرحلے پر ہوتی، مولا کیا ارشاد فرماتے، یہ مجھے نہیں پتا. کیونکہ خود جب مولا کہے کہ اگر رات ہمیں مزید مہلت دیتی تو ہم کچھ اور ارشاد کرتے، مولا نے تو ارشاد نہیں کیا. جب مولا نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں آپ کو، ہمارا کرم یہ کتاب سے پڑھ کے آپ تک پہنچا دینا. جب مولا نہ بتائے، اس میں نہیں کہ مولا میں صلاحیت نہیں تھی، رات کا وقت ختم ہو چکا تھا، مصروفیت کا وقت آنے والا تھا، دن میں تمام کاروبار ہے، زندگی شروع ہو جاتے. اس لیے مولا نے کہا اللہ زاد اگر لئے لزدناک، اگر رات مزید بڑھتی تو ہم اور بیان کو بڑھاتے. اور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، عجیب گفتگو کا سلسلہ ہے مولا کائنات کیا، کہ اصحاب کے ساتھ جو گفتگو فرماتے تھے مولا کائنات، معرفت کے ابواب بہت اور کھولتے تھے، کس انداز سے تربیت کرتے تھے، کس انداز سے گفتگو کرتے تھے. دیکھیے یہ جو فرش اعضا ہے، جو کچھ ہے اسی کی برکت اور اسی کے صدقے میں ہے. اگر فرش اعضا نہ ہوتا تو نہ یہ آپ کا وجود ہوتا نہ میرا وجود ہوتا. تو کوشش کیجیے فرش اعضا پر جب آئے تو رسم نبھانے کے لیے نہ آئیے. بچے جاتے ہیں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، اس فرش اعضا کو فرش اعضا سمجھے انسان، اور یہ نیت کر کے آئے کہ میں جا رہا ہوں تو کچھ لے کے اٹھوں گا. جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ لے کے اٹھوں گا، تو یہاں پر اگر صرف مرثیہ خوانی ہو، سوز خوانی ہو، صرف نوا خوانی ہو، کوئی خطیب ممبر پر نہ ہو، صرف مرثیہ ہی پر کیوں نہ پڑھا جائے. صرف اگر آپ کی نیت یہ ہے تو یقیناً آپ اسی مرثیہ میں سے معرفت کے کچھ انداز لے کر اٹھیں گے. کیونکہ مرثیہ کی بات نہیں ہے، بات ہے آپ کی نیت کی، جو متصل کرتی ہے آپ کو سید الشہداء سے. اور چھٹے امام کا وعدہ ہے، فرمان ہے، حکم ہے، چھٹے امام جب کوئی بات فرمائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فرمایا مولا نے من حسنت نیت ہے وسیع رزق، جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ اپنی نیت جو پاک رکھے گا اس کا رزق وسیع ہوگا، ہوگا نہیں کہا، کہا کہ جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہو چکا ہے. اگرچہ تمہیں خبر نہ ہو لیکن تمہارا رزق وسیع کر دیا گیا ہے. نیت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے وسعت رزق کے ساتھ. تو یہ ہر مقام پر ہے، کیا نماز کی بات کی چھٹے امام نے، کیا روزے کی بات کی، کیا عزاداری کی بات کی، کیا زیارات کی بات کی، کیا نظر نیاز تقسیم کرنے کی بات کی، نہیں. مولا فرمانا چاہ رہے ہیں، مولا کا اعلان ہے چھٹے امام کر کے، دیکھو تم جہاں بھی جاؤ جو کام بھی انجام دو، اگر تمہاری نیت پاک ہے تمہارا رزق وسیع ہے. ہو سکتا ہے ممبر پر بیٹھنے والے خطیب کی نیت پاک نہ ہو، اسے اپنی اس گفتگو کا کوئی اجر نہ ملے، لیکن جو بےچارا تھک ہار کر کاروبار زندگی سے فارغ ہو کر آیا ہے اس کی نیت پاک ہو، اسے کتنا اجر دے مولا کوئی نہیں جانتا. ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں بیٹھنے والوں کا اجر مختلف ہو جاتا ہے. ایزان گرانی ملائکہ کے ساتھ 4000 برس شیطان نے عبادت کی مولا کہنا فرماتے، لیکن نیت مختلف تھی، اجر مختلف تھا. ایک کو سزا ملی راندہ درگاہ ہوا، اب بقیہ فرشتے مقرر میں درجہ ہوئے. تو نیت کو پاک رکھے. اب نیت پاک کیسے ہوتی، یقین مجھے اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، کوشش میری یہ ہوگی کہ یہ آیت توحید کی بنیادی آیات میں سے ایک ہے، اور توحید اور شرک کے سلسلے میں اس پر گفتگو کی جائے. اب میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ کل کی جو آیت تھی سلمان کلام، وہ کل کی گفتگو الحمد کی پہلی آیت کے حوالے سے ختم ہو گئی. اب میں اس آیت کو سلمان کلام کے طور سے پیش نہیں کروں گا، جو باقی آج کا دن اور جو باقی اشرا چلے گا اس کا سلسلہ گفتگو کا، اس میں یہی آیت 162 آیت ہوگی سورہ انعام کی، کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا، سب کا سب پروردگار عالم کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اس پروردگار کے لیے جو پالنے والا ہے. اب جب ممات اور محیا کی بات آئی، موت اور حیات کی بات آئی، تو آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلا کے چلا جاؤں جو بہت ثواب کا باعث ہے. دیکھیے ہم مفاتی جنان سے غافل ہیں. مفاتی کیا ہے؟ عظیم ترین انسائکلوپیڈیا ہے، جو معجزہ ہے معصوم کا، ایک غیر معصوم کے ہاتھوں. شیخ عباس بھی غیر معصوم ہے، لیکن معصومین کی نگاہ عنایت تھی. ایک اکیلا آدمی 60-70 برس پہلے ایسی کتاب لکھ کر چلا گیا کہ جس کے لیے وہ مجبور تھا کہ ہزاروں کتابیں پڑھے. ایک اکیلا آدمی. آج کی بات نہیں کر رہے کہ آپ نے کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈالا صاحب بہار الما بٹن دبایا ٹھک 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 ساری دنیا آپ کے سامنے آئی, آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا کتاب چھاپنے والے پبلشر کو دے دیا اس نے چھاپ دیا. میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کتابیں ناپید تھی. بہار الانوار کی 120 جلدیں, وسائل شیعہ کی 30 جلدیں, اصول کافی, فروع کافی, اخبار الاعمال, مصباح المتہجد, ابن فہد علوی کی دعائیں, دعاؤں کی کتابیں, کتنی زیادہ دعاؤں کی کتابیں کہ جن تمام کتابوں کا مطالعہ کیا شیخ عباس خلوی نے. اور اس کے بعد اہم ترین دعائیں جو روز کی دعائیں ہیں, جو ہفتے کی دعائیں ہیں, رمضان المبارک کی دعائیں, محرم کی دعائیں, تمام اسلامی مہینوں کی دعائیں ہیں, زیارات, انہیں ایک یکجا کر دیا, آپ کے لیے پیش کر دیا ایک اکیلے آدمی نے. تو یہ معجزہ ہے معصومین کا, اسی لیے وہ کتاب آج تک زندہ ہے. تو وفاتی جگہوں میں جا کر دیکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد جو عمل ہے اس میں, جب موت اور زندگی کی بات آئی نا تو اس میں ایک عمل ہے, وہ ایک دعا ہے چھوٹی سی, اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب و امتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب. بڑی توجہ کیجیے گا کہ پروردگار, فجر کی نماز کے بعد کی دعا ہے چھوٹی سی, پروردگار مجھے اسی طرح سے زندہ رکھ کہ جس طرح سے تو نے علی ابن ابی طالب کو زندہ رکھا, اور مجھے اسی طرح سے موت دے کہ جس انداز سے تو نے علی ابن ابی طالب کو موت دی. دیکھیے زندگی اور موت دونوں مولا کی طرح سے. اب یہ دیکھیے, اگرچہ کہا جاتا ہے کہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین, اب یہ ایک نعرہ ہے جو بنا ہے اس صدی میں, مجھ آپ جیسے آدمی نے بنایا. حقیقت اگر ہے تو اس چیز کی صرف اور صرف جو قرآن نے ہدایت نے دیا. کوئی کتنا بڑا علامہ بہر ہو, کتنا بڑا خطیب ہو, کتنا بڑا مجلسے پڑھنے والا ہو, کسی انجمن کا صدر ہو, مشہور ترین نوح خان ہو, مرثیہ خان ہو, سردار امامہ ہو یا نہ ہو, کسی کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں. اگر حیثیت اور حقیقت ہے تو صرف اور صرف دو چیزوں کی, وہی دو چیزیں جو رسول خدا چھوڑ کر گئے. فرمایا انی تارکن فیکم استخلائن کتاب اللہ و عفرتی اہل بیتی, میں اس میں میرا نام ہے نہ آپ کا نام ہے. فرمایا دیکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو, صرف دو چیزیں, ایک خدا کی کتاب اور دوسرے اپنے گھر والے اہل بیت. ما ان تمسک تم بہا لن تبلو بعدی ابدا, جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. دیکھو فلا تعلموهما فإنهما أعلم منكم, خبردار قرآن اور اہل بیت کو کبھی کوئی چیز سکھانے کی کوشش نہ کرنا, ان کا علم تم سے کہیں زیادہ ہے. ولا تقدموهما, ان سے آگے نہ بڑھ جانا فتحلقوا ہلاک ہو جاؤ گے, ان کے پیچھے نہ رہ جانا ہلاک ہو جاؤ گے, قدم قدم ملا کر ان کے ساتھ چلتے رہو. تو اگر یہاں پر میرے کاندھے پر ابا سر پر امامہ ہے, تو نہ اس امامے کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے, نہ اس ابا کی کوئی حیثیت ہے, نہ میری ذات کی کوئی حیثیت ہے. اگر حیثیت ہے میری گفتگو کی تو اس وقت تک ہے کہ جب تک میں قرآن اور حدیث کی مدد سے آپ کے سامنے مطالب کو پیش نہ کروں. عادت ڈالیے سننے کی, اہم ترین اور خوش ترین موضوعات کو جو قرآن اور اہل بیت میں بیان کیے. نہج البلاغہ کس کے لیے آئی؟ اگر پہلا خطبہ توحید پر تو کس کے لیے بیان کیا امیر المومنین نے؟ کیا جبرائیل کے لیے بیان کیا؟ کیا خدا کے لیے, اسرافیل کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے بیان کیا. اگر دعا ابو حمزہ صومالی ہے تو کس کے لیے؟ مولا سید سجاد نے آپ کے اور میرے لیے پڑھی دعا ابو حمزہ صومالی. اگر دعا کمل ہے تو آپ کے اور میرے لیے, اگر دعا افتتاح ہے تو آپ کے اور میرے لیے. ہمیں عادت ڈالنی ہوگی, مزاج کو بدلنا ہوگا کہ وہ اہم ترین چیزیں جو قبر و قیامت میں ہمارے کام آئے ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے. اور سب سے اہم چیز جو قبر و قیامت میں کام آئے گی, جو مرتے وقت کام آئے گی, جو پورے سراغ سے گزرتے وقت کام آئے گی, وہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا, دیکھو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محمد آل محمد کی محبت پر مرے تو یاد رکھو شہید کی موت مرا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, حساس منزل فکر ہے, گفتگو حساس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کا حرام سے بچنا, واجبات کو انجام دینا, ان سب کی حیثیت اور قدر و قیمت ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک حقیقت ہے جو آپ کی نماز کو توانائی عطا کرے گی, ایک چیز ہے جو آپ کے روزوں کو توانائی عطا کرے گی. دیکھیے, نماز اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے. اگر شہادت نام ہوتا گردن کٹا دینے کا صرف, تو لشکر یزید میں بھی بہت ساری گردنیں کٹی ہوئی کربلا میں مرے تھے, اور سید الشہداء کے لشکر میں بھی تلوار سے کئی کے گلے کٹے, کئیوں کو تیر لگے. بھائی تیر تو یہاں بھی لگے, لوگوں کے باہر بھی لگے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ سید الشہداء کی نصرت کو چھوڑ کے چلے گئے. اگر صرف تیر لگ کر میدان جنگ میں مر جانا شہید ہے, تو بھائی دونوں طرف کے لوگوں تیر بھی لگے, خون بھی بہا اور مرے بھی. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی میدان ہے, ایک ہی سرزمین ہے, ایک ہی تپتی ریت ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک ہی انداز مرگ اور موت ہے, لیکن ایک طرف والے مر رہے ہیں تو رسول خدا ان کے خون کو لے کر عرش اعلیٰ پر جا رہے ہیں, اور ادھر والوں کو موت آ رہی ہے اگر اسی انداز سے زخمی ہو کے جن کے مر رہے ہیں, تو وہ براہ راست جہنم میں جا رہے. سلسلہ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ظاہری نگاہ کو چیر کر, غیب کے پردوں کو عبور کر کے, ہمیں اپنی نگاہ کو, بینش کو, دیدگاہ کو بدلنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ آخر حقیقت کیا ہے, کہ جس کی بنیاد پر ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری حج و زیارات طاقت اور توانائی حاصل کر پائیں. جی دیکھنا ہوگا محبت کی حقیقت کیا ہے, اس محبت کا توحید سے رستہ کیا ہے, ہمیں سمجھنا ہوگا. جبر کر کر اپنے آپ پر تون کراہن کے صبر اور برداشت کے ساتھ, دیکھیے بہت سے موضوعات ہیں, آپ حضرات بول جائیں گے, تھک جائیں گے, لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا, سننا ہوگا مجبوراً, کہ موت اور زندگی کا فنون مقولہ, موت اور زندگی کی حقیقت قرآن اور اہل بیت کے ہیں, کیسی ملتی ہے. حیات کہتے کسے ہیں, علم کہتے کسے ہیں, اپنے آپ کو اس اپنی تربیت اس انداز سے کیجئے کہ چھٹے امام نے فرمایا, دیکھو ایمان دو طرح کا ہے. ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ایمان دو ہوتا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, اور ایک ایمان ہوتا ہے جو مستودع ہوتا ہے, وہ ایمان ہوتا ہے جو تم سے چھین لیا جاتا ہے. اور کہانی دیکھو یہ پڑھا کر اللہ ہاؤس جنے کا منل عادیل ہے ان دن موت, پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں جس سے, اس ایمان کے بارے میں کہ جو مجھ سے موت کے وقت چھین لیا جائے. ساری زندگی پرچم امیر المومنین کے سائے تلے گزاری, لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ موت کے وقت اس سے وہ ایمان چھین لیا جائے, تو ایمان گرائی, پھر اس کا راستہ کیا ہوگا, یہ کہاں جائے گا؟ تو یہ باتیں کون بتائے گا, یہ کہاں سیکھیں گے ہم؟ کیا کافی ہے ہمارا مجلس میں آ جانا, فرش اعضاء پر بیٹھ جانا, کیا نماز پڑھ لینا کافی ہے, کیا روزہ رکھ لینا کافی ہے, کیا حج و زیارات پر چلے جانا کافی ہے, کیا نظر و نیاز کر لینا کافی ہے؟ یہ تمام کام نیک ہے, ضروری ہے, لیکن کیا یہ ایسے کام ہے کہ جس انداز سے ہم چاہیں انجام دیں؟ کیا جب ہم نے دنیا میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نبی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل, تو کیا یہی کہہ دینا صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ بوقت موت اور بوقت مرگ ہم سے وہ ایمان چھینا نہ جائے گا؟ جب وارث امیر المومنین یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان دو طرح کا ہوتا ہے, جب وارث مولا کائنات یہ کہے کہ ایمان دو طرح کے ہوتے, ایک وہ جسے تم اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتے ہو, اور ایک وہ ایمان کہ جو تم سے بوقت موت چھین لیا جاتا ہے. ایمان کو بچاؤ, سجدے میں یہ دعا کیا کرو, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم عرفنی نفسک فإنک علیم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک, پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا, کیونکہ اگر تم نے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عارفنی رسولک فإنک علم تو عارفنی رسولک لم عارف حجتک, پروردگار بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے موضوع کا دن نہ ہو جائے, میری گفتگو کے درمیان توحید و شرک پر گفتگو ہے. اب آپ کس انداز سے گفتگو سننا چاہتے ہیں یہ میرا پرابلم نہیں ہے، نہ میرا مسئلہ ہے، اور جو باتیں آپ نے آج تک نہیں سنی ہے یہ بھی میرا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. کوئی صاحب مجھ سے بعد میں مجلس کے یہ نہ کہیں بولے یہ آپ نے کہہ سکے یہ ہم نے آج تک نہیں سنی. آج تک آپ نے بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے نہ سنی ہو، یہ پرابلم آپ کا ہے. میرا جو پرابلم ہے میری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ باتیں میں یہاں سے بتاؤں کہ جس کی دلیل میرے پاس قرآن حدیث سے موجود ہے. دیکھیے توحید کا سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا ذرا یہ فرمائیے مت توحید، توحید کیا ہے؟ کسی مولوی سے نہیں پوچھتے تھے اس زمانے کے لوگ. نہج البلاغہ گھروں میں ہے، پڑھیے جا کر. سیدہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیے، وفات الجنین کھولیے. جب آئمہ نے اپنے آپ کو خود اپنی ذات کو آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا ہے تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان آئمہ کے وجود مبارک سے استفادہ نہ کرے. یہ وفاتی، یہ سیدہ سجادیہ، یہ دعاؤں کی کتابیں، یہ کس لیے ہیں؟ آپ کے لیے. تو اس زمانے کے لوگ براہ راست امام سے پوچھتے تھے. آج امام ہمارے درمیان نہیں لیکن امام کے فرامین تو موجود ہے. اللہم اعرف نفسک، توحید کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو وعدہ وحدہ لا شریک ماننا. حکم دیا جا رہا ہے اللہم اعرف نفسک، دیکھو یہ دعا مانگو، پروردگار اپنی ذات کی شناخت کروا مجھے. یہی تو توحید ہے نا. اور چھٹے نام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے میں توحید، توحید کیا ہے؟ تو فرمایا چھٹے نام نے معرفت امام زمانے. توحید یہ ہے کہ تو اپنے امام زمانے کی معرفت کو حاصل کرے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بات ہو رہی ہے اس وعدہ اللہ شریف کی کہ جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب توحید کے مراحل کو طے کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے تو مولا فرمائے تمہارے امام زمانے کی معرفت ہی توحید ہے. تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ صرف میں آپ کے سامنے اس وقت ہیڈنگ یا عنوان یا فصل پیش کر رہا ہوں، تشریح اور تفسیر اس کی بعد میں پیش کروں گا. تو دعا پر گفتگو ہو رہی تھی اسی ذیل میں کہ خدا کو ہم کیسے پہچانے، کس کے وسیلے سے پہچانے. اللہم عارفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی پہچان کروا مجھے. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی، لَمْ أُعَرِّفْ رَسُولَكَ، تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے اپنے رسول کی شناخت کروا. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولک، لَمْ أُعَرِّفْ حُجَّتَكَ، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی شناخت نہ کروائی تو میں تیری حجت کی شناخت نہ کر سکوں گا، تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا، شناخت کروا. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ تو بالائی تو عن دینی، کیونکہ پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی پہچان مجھے نہ کروائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دعا میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، اس نقطہ یہاں پر اس دعا میں یہ ہے کہ مومن یہ نہیں کہہ رہا پروردگار میں پہچانوں گا، جملہ یہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو اپنی شناخت خود مجھے کروا، پروردگار اپنے رسول کی شناخت مجھے کروا، میرے امام کی شناخت تو مجھے کروا. یعنی مسلسل یہ اعلان کیا جا رہا ہے ذمن کے، دیکھو اے انسانوں تم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے بل بوتے پر نہ تم خدا کی شناخت حاصل کر سکتے ہو، نہ تم اپنے امام کی شناخت حاصل کر سکتے ہو، نہ تم اپنے رسول کی شناخت حاصل کر سکتے ہو. مسلسل لطف اور عنایت خدا کے محتاج ہو. ایک توحید وہ ہے، دیکھیے پھر میں کہوں گا کہ توحید پر گفتگو چل رہی ہے. ایک توحید وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ افلا ينظرون الى الجبال كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح سے خلق کیا ہے؟ اونٹ میں ہماری نشانیاں ہیں. اب صحرا کا جانور ہے. اب میں اس پر اونٹ کے بارے میں گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا. یقیناً یہاں پر جو علم حیوانیات کے آشنا شناسا بیٹھے مہنگی اگر ہو یہاں پر کوئی تو یقین مجھ سے بہتر بتا سکیں گے کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے اونٹ کا. لیکن بہرحال اونٹ ایک عجیب و غریب جانور ہے اور خلقت اس کی بڑی عجیب ہے. احادیث میں جا کر دیکھیے، قرآن میں جس انداز سے گفتگو فرمائی تو اونٹ میں کچھ ایسی بات تھی نا خاص کہ جو پروردگار نے کہا افلا ينظرون الى الجبال كيف خلقت. یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ کس طرح سے خلق کیا گیا اسے. اگر یہ اونٹ کی خلقت پر توجہ کرتے تو خدا کو پہچان لیتے. وائلس لڑ کیسے سوتے ہاتھ زمین کو یہ کیوں نہیں دیکھتے کس طرح سے بچھایا گیا زمین کے بستر کو. وائلس جبال کیسے نصیبت یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے نصب کیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز نہیں تھی پھر ہوئی یہ کیسے ہو گئی. یہ کیوں نہیں دیکھتے, یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نحن فرشنا والان, دیکھیے پروردگار عالم کا اعلان ہے, نحن ہم نے بچھایا زمین کو, فنعم الماہدون, کتنی اچھی بچھایا ہم نے زمین کو, الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا ہم نے زمین کو ایک جھولے اور گہوارے کی مانند خلق نہیں کیا؟ آج کا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے یہ جھولے سے مراد کیا ہے, کائنات میں زمین جھڑی ہوئی نہیں ہے, کائنات میں زمین جھولے کی مانند گھوم رہی ہے. اور جھولے کا لفظ پروردگار نے اعلان ارشاد کیا, جھولے کا مرکز اور محور ہوتا ہے, جھولا ٹھیک ہے 360 ڈگری پر نہیں گھومتا, پورا دائرہ نہیں بناتا, لیکن اگر دائرہ بنانا چاہے تو دائرہ بنا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ زمین ایکوریٹ بالکل پریسائز 360 ڈگری پر گھومتی ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جھولے کا مرکز ہوتا ہے. پروردگار کسی اور طرح سے بھی بات کر سکتا تھا, لیکن جھولے کا نام کیوں لیا؟ کہ پروردگار جانتا تھا کہ ہزاروں سال بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے, علم ترقی کرے گا, سائنس ترقی کرے گی, اور جب لوگ اس آیت کو دیکھیں گے تو شاید خدا کے وجود کی طرف آ سکے, توحید کو سمجھ سکے. دیکھو الگ نوجوانی مرضہ میں آدھا, ہم نے کیا جھولے کی مانند زمین کو خلق نہیں کیا؟ وہی جبالا ہوتا تھا, زمین پر پہاڑ کی چیلے ہم نے نہیں ٹھوکی, جھولے کی طرح خلق کیا, زمین کو ہم نے خلق کیا. یہ توحید کیا ہے؟ یہ توحید میرے اور آپ کے لیے ہے. کیا انسان تو براہ راست خدا کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا؟ دیکھو خلقت کے ذریعے خالق کو سمجھو, اونٹ کی خلقت کو دیکھو, زمین کی خلقت کو دیکھو, پرندوں کی خلقت کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, شجر کو دیکھو, اس انداز سے دیکھو. وہ آیت لہم النارز المیتۃ التی یحییناها, اور ایک نشانی جو ہے سورہ یاسین میں اعلان ہوا کہ وہ زمین کے جو مردہ تھی ہم نے اسے زندہ کیا. کس انداز سے زندہ کیا؟ اس میں کھجور اور انگور کے باغ اگائے. وہ آیت لہم النارز المیتۃ التی یحییناها, جاننا فیا, ہم نے اس میں قرار دیا عنب انگور کے باغات اور نخیل کھجور کے باغات. تو عزیزان گرامی, ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ زمین کی حیات اور موت کا تعلق کیا ہے؟ یہ پروردگار کی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ ہزاروں سال بعد, سینکڑوں سال بعد سائنس ترقی کرے گی, وہاں پر یہ ریسرچ اور تحقیق ہوگی کہ زمین مردہ بھی ہوتی ہے, زمین زندہ بھی ہوتی ہے. زندگی زمین کی کیا ہے؟ زمین کی زندگی یہ ہے کہ جب اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو پودا نکل آتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, عجیب و غریب آیت قرآن کی سورہ یاسین کی. کیا ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے, ہماری نشانی نہیں ہے ذات پروردگار کی کہ وہ مردہ زمین کے جسے ہم نے زندہ کیا؟ بڑی توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا, مردہ زمین کو زندہ کیا. اچھا مردہ زمین, زندہ زمین. ایک عام آدمی کہتا ہے اس زمانے میں, کسان بے خان کہتا ہوگا کہ وہ زمین مردہ تھی, اب اس پر پھول پتے پودے لہلانے لگے, مخلصان نکل آئے, اب یہ زمین زندہ ہو گئی. لیکن پروردگار عالم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پروردگار یہ زمین تو اب بھی مردہ ہے, پودے اگنے سے پہلے بھی مردہ تھی, پودے اگنے کے بعد بھی مردہ ہے, حیات کے آثار نہیں دیکھ رہا اس میں کوئی؟ حیات کے آثار کیا ہیں؟ آج کا بچہ جانتا ہے کہ ریپروڈکشن ہوتی ہے, ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے, فوڈ کھانا چاہیے ہوتا ہے, یہ سب چیزیں بچے بھی جانتے ہیں. حیات کے علاوہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے, جاندار اور بے جان اشیاء, ان کی خصوصیات بتائی جاتی ہے, یہی باتیں ہوتی ہیں صاحب جو میں آپ کے سامنے عرض کی. زمین میں ایسی کوئی خاص بات نہیں, لیکن جب آپ ماہرین ارضیات سے پوچھے, جیولوجی کے ماہرین سے پوچھے, تو ان کے فینومینا ہے کہ دیکھیے زمین مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں ایسے معدنیات اور منرلز ہیں کہ جب کوئی بیج لگایا جائے تو اس زمین کے معدنیات اس بیج کو ایک زندگی عطا کرتے ہیں. جب زندگی عطا ہوتی ہے, زندگی کی نشانی سورت میں نکلتی ہے کہ پھل اور پودے نکلتے, اور کوئی زمین کمپیریٹیولی ریلیٹیولی نسبتاً تقابلاً حیات رکھتی ہے اور موت رکھتی ہے. کسی زمین میں صرف بے جان ایسے پودے نکلتے ہیں کہ جن میں سوائے کانٹے کے کچھ نہ ہو, اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایسے پھل اور پودے نکلتے ہیں, ایسے پودے اور درخت نکلتے ہیں کہ جو نہایت خوشنما دیدہ پھول بھی نکالتے ہیں, اور نہایت خوش ذائقہ اور لذیذ پھل اور میوے بھی دیتے ہیں. یہ توحید کا ایک مرحلہ ہے کہ ہم مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے, یہ میری اور آپ کی توحید ہے. لیکن ایک توحید وہ ہے کہ جو یہ کہے اللہم انی اقصتہ السنا بحمدک وانت مصدق بالثواب ومنک وایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. دیکھیں یہ توحید کا دوسرا انداز ہے کہ پروردگار میں تیری سنا کی افتتاح کرتا ہوں تیری ہم کے ذریعے, یہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو خدا یہ حکم نہیں دے رہا؟ اے میرے بندے جا کر اونٹ کی خلقت دیکھ، زمین کو دیکھ، پودوں کو دیکھ، چاند ستاروں کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، زمین کی حقیقت کو دیکھ. نہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی توحید اس مرتبے پر ہے کہ جہاں خدا اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. جب ہی تو گفتگو کا یہ انداز ہے. چھٹے مین کے پاس ایک صحابی آیا. اب یہ گفتگو کا یہ حصہ ختم نہیں ہوا لیکن حدیث مجھے یاد آ گئی. اچھی حدیث بتا دوں. چھٹے مین کے پاس ایک صحابی آیا گفتگو کی. اب دیکھیے کتنی سیدھی سی بات ہے، کتنی سمپل اور سادی بات ہے، لیکن یہاں بھی امت بیچاری اپنی بدنصیبی کا رونا رو رہی ہے. کہا کہ یہ بتاؤ ذرا کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. صحابی نے امام سے پوچھا، آپ سب جانتے ہیں کسی بچے سے پوچھے اللہ بڑا ہے، اگر سوال اتنا سیدھا ہوتا تو یہ صحابی امام سے نہ کرتا. پہلی ہوتی وہ ہے جو آسان ہو دیکھنے میں لیکن جواب بڑا مشکل ہو. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ باقی لوگ کیسا معنی کرتے ہیں، دیگر سلسلہ افکار وہ کس طرح سے معنی کرتے ہیں اس کا؟ کہ مولا وہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے. کہا کہ دیکھو یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ بڑا ہے. بڑا اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز چھوٹی ہو. اس ذات کی دیکھیے اللہ جل واقع شیر فاطمہ زہرا اپنی کرامت اپنا اعجاز یہاں دکھاتی ہے. خون علی ابن ابی طالب بولتا ہے تو اس انداز سے بولتا ہے کہ تمام امت ایک طرف اللہ اکبر کے معنی نہ کر سکے، اور علی مرتضیٰ کا وارث جب ہے تو اللہ اکبر کے معنی اس طرح سے کرے کہ امت دنگ رہ جائے، سمجھ نہ پائے. دیکھو بڑا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز چھوٹی ہو، تقابل ہو سکے. یہاں اس کی ذات کے مقابلے میں کسی ذات کا وجود ہی نہیں ہے. آٹھویں امام فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا خدا ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ توحید ہے محمد اور آل محمد کی، اور یہ توحید ہے بقیہ انسانوں کی. محمد آل محمد کی توحید کیا ہے؟ کہ ذات خدا کو ذات خدا سے پہچان رہے ہیں. میری اور آپ کی توحید کیا ہے؟ کبھی اونٹ کی مدد سے پہچان رہے ہیں، کبھی پودوں کی مدد سے پہچان رہے ہیں، کبھی چاند ستاروں کی مدد سے پہچان رہے ہیں. تو کتنا فرق ہوگا اس توحید میں کہ جو مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچانا جائے، اور وہ توحید کے جگہ خود خالق کو خالق کے ذریعے پہچانا جائے. کہا کہ دیکھو کوئی چیز ہوگی تو پھر کہا جائے گا نا وہ بڑا ہے یہ چھوٹی ہے. کہا کہ مولا پھر معنی کس طرح ہوں گے؟ کہا کہ صحیح معنی یہ ہے، اللہ اکبر من ام یوسف، خدا ان انسانوں کی تعریف اور توصیف سے بھی کہیں ماورا ہے. خدا قابل تعریف اور توصیف نہیں ہے. ایک سزا دیجیے محمد علیہ. تو یہ توحید کا سلسلہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب پروردگار رب العالمین کے لیے ہے، سوائے اس کے کسی کے آگے نہ جھکے. اطاعت ہو تو اسی کی، لیکن سلسلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے تعلق پیدا کریں تو کیسے کریں، اس سے رابطہ اور ارتباط بنے تو کیسے بنے، اس سے تعلق ہو تو کیسے ہو، سلسلہ اس سے جڑے تو کیسے جڑے. وہ ہماری توصیفات اور اوصاف اور تعریفات سے کہیں ماورا. ہم ابھی تک اس کی مخلوق کو نہ سمجھ پائے تو سمجھیں گے کیسے، اسے اس تک پہنچیں گے کیسے، کس انداز سے اسے درک کر پائیں گے. وہ توحید آخر ہے تو کیا ہے؟ وہ توحید جس کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ دیکھو نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تمہاری ذاتوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں، ہم تمہاری ذات کی حقیقت سے بھی تمہارے ذات اس سے زیادہ نزدیک ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ پاتے، تم نہیں سمجھ پاتے. ہم تمہاری شہر کے گردن سے زیادہ تمہارے نزدیک ہیں، لیکن تم نہیں سمجھ پاتے. تو یہ توحید کس انداز کی توحید ہوگی، کس انداز کی وحدانیت ہوگی؟ یہ وہ وحدانیت وہی ہوگی کہ جس کے لیے امیرالمومنین کو گفتگو کرنی پڑے گی، کسی ہوا شنا کی نہ ضرورت ہے نہ حقیقت ہے کہ توحید پر گفتگو کر سکے. کہا کہ دیکھو هو الذي عين العين فلا عينية له، پروردگار وہ ہے کہ جس نے مکان کو جگہ کو خلق کیا، وہ خالق مکان اور جگہ ہے، اسپیس اس نے بنائی، اس لیے یہ کہنا کہ وہ کہا ہے غلط ہے. بتشعير المشاعر حرف عن لا مشاعر له، حواس اور اعضا کو اس نے خلق کیا اور اعضا میں طاقت دی کہ وہ اعضا کی مدد سے انسان کچھ سیکھ سکے، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اس کے اعضا ہے یا نہیں، وہ اعضا کا خالق ہے. بتشعير المشاعر حرف عن لا مشاعر له وبمعاضدته بين الاشياء حرف عن لا ضد له، اور اشیاء کے درمیان پروردگار نے جو ٹکراؤ پیدا کیا، جو ازداد پیدا کی، جو متضاد اشیاء کو پیدا کیا، جو اپوزٹ چیزوں کو پیدا کیا، تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ اس کی ضد کیا ہے یہ غلط ہے. وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، خالق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے خلق کیا، اس سے پہلے یہ چیزیں موجود ہی نہ تھی، جب موجود ہی نہ تھی تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس کے زمانے میں کیسی تھی. بڑی باریک منظر فکر ہے. دیکھیے جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سلجھا دیجیے محمد علی چوہان سید سجاد ابو حمزہ سمالی الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من اين لی الخیر یا خیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. پروردگار دیکھیے ایک لفظ غور کی جگہ جناب سید سجاد کیا فرما رہے ہیں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، پروردگار مجھے جب تو ادب سکھائیو تو اپنی عقاب اور عذاب کے ذریعے مجھے ادب نہ سکھانا. لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، اور پروردگار میرے ساتھ وہ معاملہ نہ رکھنا کہ جس طرح سے تو مکار اور عیار لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جو لوگ خدا کے ساتھ چالاکی اور عیاری کرتے ہیں خدا بھی ان کے ساتھ چالاکی اور عیاری کرتا ہے، اور خدا کی چالاکی اور عیاری ان کی چالاکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ولا تمکر بی فی حیلتک من اين لی الخیر یا رب، پروردگار خیر اور بھلائی مجھے کہاں سے ملے گی؟ ولا یوجد الا من عندک، وہ خیر اور بھلائی سوائے تیرے کہیں اور سے نہیں ملے گی. للذی احسن استغنا عن عونک، پروردگار جس نے نیک کام کیا، جو نیک انسان تھا وہ بھی تیری مدد سے بے نیاز نہیں. وللذی اساء واجترا ولم یرزق خرج عن قدرتک، اور وہ شخص کہ جس نے تجھے ناراض کیا، تیری نافرمانی کی، گناہوں میں زندگی بسر کی، وہ بھی تیری قدرت سے باہر نہیں. توحید کو سمجھیے. سید سجاد کے پاس آ کر فرما کیا رہے مولا؟ کہہ رہے کہ وہ نیک شخص جو نیک کام کر رہا ہے وہ بھی تیری مدد سے بے نیاز نہیں ہے، محتاج تیرا ہی ہے، اور جس شخص نے گناہ کی زندگی بسر کی وہ بھی تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. پروردگار لولا انت لم ادر ما انت، پروردگار اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میں نہ سمجھ پاتا کہ تو ہے کیا. یعنی سید سجاد بتا رہے کہ دیکھو ہمارے گھرانے کی توحید کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ بھیڑ بکری اور اونٹوں کے ذریعے خدا تک پہنچے ہیں. سید سجاد اعلان کر رہے ہیں لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے نہ پہچان پاتا. اب دیکھیے گفتگو جو کل کا مقدمہ اور تمہید تھی، یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے سب کچھ خدا ہے، خدا کی جانب سے سب کچھ آئی ہے چیزیں، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ سلسلہ نازل کیسے ہوگا، سلسلہ چلے گا کیسے، اور اس سے رابطہ کیسے برقرار ہوگا؟ 20-22 منٹ ہے میرے پاس، اور اس میں مجھے تمام مفتی کی منازل طے کرنی ہے. 10 بجے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہوتا رہوں. کل کا ریکارڈ میرا خراب ہو گیا، البتہ میرا ریکارڈ اکثر خراب رہتا ہے، کبھی 10 منٹ کبھی 15 منٹ زیادہ لے کر ہی میں اترتا ہوں. لیکن کیا کیا جائے کہ دیکھیے یہاں پر کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور میں کرکٹ کا میچ کے ساتھ بیڈ لائٹ کا سگنل آ گیا تو باقی میچ کل کے لیے ہوگا. یہاں پر ذہن بنانے ہیں، احادیث ہیں، معصومین کی روشنی میں، پرانی آیات کی روشنی میں موضوعات کو حل کرنا ہے. یہاں ایک عجیب سلسلہ چل پڑتا ہے کہ دیکھیے آج کل ایس ایم ایس کی دنیا، ای میل کی دنیا، ایک عجیب احمقانہ قسم کا ایس ایم ایس چل جاتا ہے. ملک میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یا ایس ایم ایس آ گیا، یا یوٹیوب پہ کوئی چیز آ گئی، یا فیس بک پہ. اب وہ لوگ مومن میں اس کی بنیاد پوچھتے ہیں، دلیل پوچھتے ہیں، اس ماننا شروع کر دیتے ہیں اسے. جو جو اس میں دو محرم کے، دس محرم کے کراچی میں پمپلٹ گھنٹی بڑھ جائے صاحب کہ یہ مسئلہ شریف اس طرح سے، حدیث اس طرح سے، وہ صحیح سمجھ لیتے. حضور دیکھیے زید بن حارثہ رسول خدا فجر کی نماز کے بعد تشریف لائے مسجد نبوی میں، اصحاب صفا دیکھا زید بن حارثہ کی حالت عجیب ہے، سمجھ گئے رسول خدا کا سلسلہ کیا ہے. کہا کیفا اصبحت یا زید، زید کیا حال ہے تمہارا، کس حال میں صبح کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے. رسول جانتے ہیں کہ حالت کیا ہے، لیکن دنیا کو ایک درس دینا ہے. کیا نہیں جانتے یہ حارثہ سے کیوں پوچھا کہ کیا حالت ہے تمہاری؟ کیفا اصبحت، اصبحت موقنا، یا رسول اللہ یقین کی حالت میں نے صبح کی ہے. اچھا رسول ہے، سمجھ جائیں یقین کی حالت میں صبح کی ہے، مانا کیا ہے، لیکن درس دینا چاہتے رہتی دنیا تک. اچھا مکل شعیم علامہ، میں علامت یقین ہے، اے حارثہ یہ تو بتاؤ ہر چیز سے کی علامت نشانی دلیل ہوتی ہے، تمہارے یقین کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کی نگاہ نگاہیں غیب نہیں ہے؟ آپ نے تمام اصحاب میں سے حارثہ کو چنا، اس سوال کے لیے تو کوئی تو نکتا ہوگا جو اسے چنا. اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کس مرحلے پر ہے توحید کے، تو پھر یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ ما علامت یقین ہے؟ جب آپ کو حالت پتا ہے، توحید آپ ہی کے صدقے میں اس تک پہنچی ہے، تو علامت بھی پتا ہوگی، پوچھ کیوں رہے؟ رسول درد دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر کسی کی بات پر کان مت بھرا کرو، دلیل مانا کرو. ما علامت یقین ہے؟ تمہاری یقین کی علامت کیا ہے؟ کیا یا رسول اللہ اس وقت حالت ایسی ہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں موجود لوگوں کو نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، جو اس میں عذاب میں گرفتار لوگ ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ بتا دوں کہ اس سے مدینے کے کون کون سا رہائشی جہنم میں ہے اور کون کون جنت میں. اس لیے خدا نے اشارہ کیا، بس اب چپ ہو جاؤ اس کے آگے میں بولنا. یہ قصہ اصول کافی میں بھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فرقوں نے نقل کیا ہے، مولانا روم نے اپنی مستری میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کی دلیل مولا کائنات کے خطبہ متقین سے ملتی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں فہم والجنت کمن قد راہا فہم فیہا متنعمون فہم والنار کمن قد راہا فہم فیہا معذبون. یہ لوگ ایسے ہیں جو یقین کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں، یقین کی منزلیں طے کرتے ہیں، توحید کے مراحل کو جو طے کرتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ہوتے دنیا میں ہے لیکن گویا جنت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کے عذاب سے دوچار ہیں. یعنی یہ جہاں توجہ کرتے ہیں اس کی حقیقتوں میں درد کرتے ہیں. اور فرمایا مولا نے فلاجل نزی قطب اللہ لہم لمستقرت ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین ابدا شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر خدا نے ان بندوں کی جو توحید کا سفر طے کر چکے ہیں موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ایک لہجہ لمحہ بھر بھی ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی اور یہ موت کو خیر مقدم کہہ کر آگے بڑھ جاتے. انہیں جنت کی اتنی لالچ ہے، خدا کی نعمتوں کو اس پہ غور سے مطالعہ کر رہے ہیں، جہنم کا خوف انہیں ایسا ہے، منزل توحید ایسی ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے اپنی موت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے. یہ مولا کائنات میرے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آسمان درمیان فرشتوں کے لیے نہیں کہہ رہے. تو حضور یہ یہی سے بات بتائی جائے گی، یہ اسی فرض و ادا کا صدقہ ہے کہ میں حضور بلاغا کہ میں جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ اسی سجد شہدا کا صدقہ ہے کہ ہم معرفت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. توحید کا پہلا سلسلہ کل میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، تیسری آیت کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ. اب یہاں پر میں نے کل آیات پیش کر چکا ہوں، اس لیے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا خلاصے کے ساتھ، اور جو آج جن آیات کو مجھے پڑھنا ہے وہ پیش کروں گا، پھر مصائب کی منزل. دیکھیے کیا ہوتا ہے، دس بجے کوشش پوری کروں گا کہ اتر ہوں. دیکھیے خدا نے جب اپنے خلیفہ بھیجا زمین پر، ان بھی جاعلک فی الارض خلیفہ، ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ کیا اسے بھیجے گا کہ جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا. بہت اچھی بات ہے آپ میرے ساتھ ساتھ بول رہے، مجھے بھی آسانی ہو جائے گی، کل کی بات یاد ہے آپ کو، کیونکہ صاحب یہ مکتب سید الشہداء ہے اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، تب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا اور بہت بچگانا بچپانا شعر ہے، لیکن بڑا گہرا شعر ہے. الفاظ کو جیسے چھٹی سبق تو بچے سمجھتے ہیں، بڑا آسان شعر ہے. لیکن صاحب اب جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے میں، میں ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ بڑا عجیب ہے، بڑا گہرا فلسفیانہ شعر ہے. اور وہ خود کہہ گیا غالب، اب غالب کی بات آ گئی کیونکہ بہرحال مولا کائنات کی خدمت گزار ہے، اشعار کہے منقبت کی مولا سید الشہدا کے لیے، تو یقیناً اتنا حق بنتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ ذکر کر دیا جائے. تو خود کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف جو تیرا بیان غالب، تو یہ ہم ولی سمجھتے جو باقی سلسلے تھے وہ آئیے میں کیا بتاؤں. ایک سلام دیجیے محمد علی محمد. ہر ممبر ہے، حد ادب مانی ہے، لیکن یقیناً یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے، تو بہرحال تجھے ہم ولی سمجھتے. مسائل تصوف بہرحال اس انداز سے بیان کیے. پروردگار عالم نے جب ملائکہ کو یہ کہا تو ملائکہ کا ایک پروردگار عالم سے مکالمہ گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد آدم کو بھیجا گیا، اور پروردگار نے کیا کہا تھا، دیکھو لا تقربھا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس شجرے کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنۃ. شیطان نے غرغلایا، شیطان نے آ کے کیا کہا، حل دلو کا اعلیٰ شجر تم خود ملک اللہ ابنا، اے آدم تمہیں ایسے درخت کی رہنمائی نہ کروں گے کہ جس کے ذریعے تم ہمیشہ باقی رہو گے، اور ایک ایسے مملکت کی جو کبھی پرانی نہ ہوگی، کوہنگی بوسیدگی پوسیدگی اس میں نہیں آئے گی، تمہیں نہ دکھاؤ ایسا شجرا. ٹھیک ہے، غرغلائے میں آئے اور اس کے بعد اس شجرے کے پاس گئے. فلما ذاق الشجرہ، پورا شجرہ نہیں کھایا، ذاقا چکھا اس شجرے کو. فلما ذاق الشجرہ بدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنۃ. تو ایک دفعہ آدم اور حوا پر تمام معیوب امور آشکار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ سلسلے صاف تمام. اور ایک دفعہ جب پروردگار نے کہا علم الحکما انتل کو میں شجرا، اے آدم اور حوا میں نے تم دونوں کو شجرے کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا. ایک دفعہ آدم اپنے احساس کے دوبارہ اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یقیناً ہم سب خاسر اور گھاٹا نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پر گفتگو بڑی پیچیدہ ہے توحید کے حوالے سے، اور مجھے یہیں سے رسالت ختم مرتبہ تک پہنچنا ہے آج کی گفتگو میں. تو دیکھیے جب شجرہ کھایا اور چکھا تو وردیا نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا فلا یخرجنکما کما، تمہیں شیطان جنت سے نہ نکال دے، جنت سے نکالا ملا. اب یہاں پر عجیب گفتگو ہے قرآن کی، کہ جب آدم کو جنت سے نکالا ملا اور جب جنت سے باہر کیا گیا تو آدم کے بارے میں ایک عجیب گفتگو ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. جب پروردگار عالم نے آدم کو جنت سے باہر نکالا، آدم نے اپنی توبہ کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا، تو کس طرح سے اظہار کیا، فتلقى آدم من ربه کلمات، کچھ کلمات آدم نے خدا سے وصول کیے. دیکھیے وقت اتنا کم ہے، گفتگو اتنی حساس ہے کہ میں دہراؤں گا نہیں، آپ حضرات پوری توجہ اپنی میری جانب رکھیے گا تاکہ میں نتیجہ دے کر آپ کو یہاں سے جا سکوں. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے کچھ کلمات کو دریافت کیا، وصول کیا پروردگار سے. فتاب علیہ، یہاں پہ فا آیا ہے، میں کیا کروں، میری عادت بن چکی ہے کہ عربی کے نقاب بتانا، کیونکہ بہت اہم چیز ہے. قرآن ہے صاحب، شام اور صبح کا اخبار تو نہیں ہے یا سسپنس ڈائجسٹ جو ہمارے بچوں میں آتی تھی، قرآن ہے. ایک ایک لفظ پر توجہ کرنی ہوگی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہاں پر فا آیا ہے، یعنی یہ ان کلمات کی حقیقت ایسی تھی کہ جیسے ہی آدم نے ان کلمات کو پروردگار سے وصول کیا، دریافت کیا، ریسیو کیا، ان کلمات کے دریافت کرتے ہی آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اچھا میں ذہنوں میں تھوڑا سا اور جھنجھوڑوں کہ یہ آدم کون ہے. یہ آدم وہ ہے کہ جب پروردگار کو اپنے علم کا مظاہرہ کرنا تھا، اپنے علم کی عظمت کا مظاہرہ کروں گا فرشتوں کے سامنے، تو پروردگار عالم نے اپنے علم کے مظاہرے کے لیے آدم کا سہارا لیا، حکمت کا تقاضا تھا. علم آدم الاسماء کلھا، خدا نے خود آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. پروردگار عالم تیری ذات سے ایک سوال ہے کہ تو آدم